نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، صدق الله العظيم. سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک بات یاد کر دوں کہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف کے طریقے میں سے یہ چیز ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ اللہ پاک کی حمد کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور ان کی نعتوں کو، نعت معنی صفات کے ہیں، صفت، وہ منظوم کلام میں سننے کے عادی رہے ہیں. اس سے طبیعت میں نشاط بھی پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ رسول کے ساتھ محبت اور عشق کی آگ بھڑکتی ہے، اور جتنی زیادہ یہ چیز کسی مسلمان کے دل میں بڑھے گی اتنی زیادہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوگا اور ان سے طبیعت لگے گی، طبیعت جھکے گی اس کی طرف، اور اس دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بہجت اور رونق اور انگینی اور اس کا اٹریکشن، ان سب چیزوں سے تأثر آدمی کے دل میں کم ہوگا. اس لیے کبھی کبھی ہم لوگ بھی سن لیتے ہیں. چونکہ کل آپ کا کام کا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، اس لیے کوئی لمبی بات کرنے کا اس وقت ارادہ نہیں ہے. کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک آدھا گھنٹہ بات کی جائے، اس کے بعد تھوڑی سی تشکیل بھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ یہ قرآن والی جو زندگی ہے یہ ہم اپنے اندر لے آئیں اور یہ پورے مسلمان بھائیوں میں آئے اور ساری انسانیت میں آئے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ محنت کرنے کا حکم فرمایا ہے، ترغیب دی ہے، اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور نہ کرنے کے نقصانات سے اس دنیا میں بھی ڈرایا ہے اور آخرت میں بھی ڈرایا ہے. اگر تم اس قرآن والی زندگی کو پھیلانے کی کوشش میں حصہ نہیں لوگے اور کوشش نہیں کرو گے تو نہ صرف یہ ہے کہ آخرت میں نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے کے اعتبار سے پکڑ کا بھی اندیشہ رہتا ہے. تو اس لیے جب کوئی علم ہمارے سامنے آئے تو اس کے عمل کی کوئی شکل بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اگر صرف بات کی جائے اور کوئی پروگرام انسان کے سامنے نہ ہو تو وہ آگے بڑھے تو کس طرح سے بڑھے، اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. اسی لیے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب تھوڑی دین کی بات ہو تو عمل کے لیے کوئی راستہ بتایا جائے. وہ اگر آپ عمل اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو یہ آپ کے لیے سہولت ہے اور آپ اس میں حصہ لیں. اس میں مختصر سے تشکیل بھی ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہوگی. اللہ کی توفیق سے اللہ پاک نے ہم سب کو قرآن پاک سننے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ محض اللہ پاک کا فضل ہے. اب اندازہ لگائیے کہ 6,500 کے قریب آیتیں ہیں اور ہر آیت میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں اور ہر لفظ میں کتنے حروف ہوتے ہیں، اور ہر حرف پر نماز میں پڑھنے کی وجہ سے 200 نیکیاں ملتی ہیں. تو کس قدر ذخیرہ اللہ پاک نے محض اپنے کرم سے ہمیں دیا، اور پھر رمضان میں اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے. اندازہ نہیں کر سکتا آدمی کہ اللہ پاک نے کس قدر اس کو یہ سعادت عطا فرمائی. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب شکریہ ہم ادا کریں گے تو اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائیں گے. نہیں شکر تم لازیدنکم. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ تراویح جو ہے وہ تو آخری دن تک ہیں، رمضان کے آخر تک تراویح سنت ہے اور سنت موقعہ ہے، یعنی واجب کے قریب ہے، عملاً واجب ہی ہے، نہ پڑھنے والا گنہگار ہوتا ہے. اس لیے جن حضرات کا قرآن پاک مکمل ہو گیا وہ نہ سمجھیں کہ اب تراویح سے بھی چھٹی ہو گئی. نہیں، چاہیں تو آپ کسی اور جگہ اور ایک قرآن پاک سن لیں، یا نہیں تو کم از کم تراویح تو بہرحال پڑھنی ہوں گی، وہ نہ چھوٹے، چاہے جماعت سے ہو، اگر خدا نہ خواستہ جماعت سے نہ ہو تو انفرادی طور پر ہو، مگر ہو. چاہے 4 سورے آپ کو یاد ہیں اسی کو بار بار پڑھنا پڑے، مگر ہو. تو اس لیے تراویح کو باضابطہ رمضان کا ایک عمل بنایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رمضان میں دن کا ایک عمل ہے، رات کا ایک عمل ہے، دن میں روزہ ہے اور رات میں تراویح ہے، روزے کی حیثیت فرض کی ہے اور تراویح کی حیثیت ویسی تو نہیں ہے جیسے روزے کی ہے، مگر یہ ہے کہ اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی تراویح پڑھے گا پورا مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم میں سے کون آدمی ہے جو گنہ گار نہیں ہے، اور کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو بھائی ایسے موقع اللہ پاک کی طرف سے ملتے ہیں تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے ہم کو، اس لیے تراویح کا تو اہتمام ہو۔ اور ماشاء اللہ 20 تاریخ سے یہاں ایک مہمان بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، مولانا سعید صاحب پالنپوری جو دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث ہیں، ان کا 10 دن انشاءاللہ پروگرام یہاں رہے گا، وہ بھی کمیٹی سے اس کی بات ہوئی ہے۔ میں ہماری کمیٹی سے بھی ایک بات کی معذرت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے 19 کو ختم کرنے کو کہا تھا، لیکن میری اپنی طبیعت کا جو نشیب و فراز ہے، مد و نظر ہے، مجھے اطمینان پر نہیں رکھتا، تو اس بے اطمینانی کی وجہ سے میں نے جتنا جلدی ہو سکے پڑھنے کی کوشش کی اپنے حالات کے اعتبار سے، اس لیے ان کو کوئی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جتایا ہے احسان کے طور پر کہ میں نے تمہیں یہ کلام دیا ہے، میرا اپنا کلام ہے یہ، اور میں نے اپنے حبیب پر اس کو اتارا ہے اور اپنے حبیب کے دل پر اس کو اتارا ہے۔ جس کے دل میں قرآن پاک ہو اور جس کو قرآن سے مناسبت ہو، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے مناسبت کی نشانی ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک فرمایا کہ قرآن پاک اسی کے سینے میں اور اسی کے دل میں محفوظ ہوتا ہے جس کا دل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کسی طرح مناسبت رکھتا ہو، کیونکہ یہ اللہ پاک نے حضور کی قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ جن کے بچے حافظ ہو جائیں، بتاؤ کتنا خوش نصیب ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ اور قرآن کے علوم کا حامل بناؤ، یعنی ان کو عالم دین بناؤ۔ صرف حافظ بنانے پر قناعت مت کرو، کیونکہ حافظ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہے کیا جب تک کہ آدمی عالم نہیں ہوتا۔ حافظ یاد کر لیتا ہے، بقیہ اس کے مطلب اور معنی سے واقف وہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک آپ عالم نہیں بنائیں گے وہ اس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہوگا، اس لیے عالم بھی بنائیے ضرور، تو اپنے بچوں کو ہم حافظ اور عالم بنانے کی فکر کریں اور ان کی روزی کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری ویسے بھی لی ہے، اور دین کی خدمتگاروں کی زندگی میں تو اللہ پاک بڑی برکت عطا فرماتے ہیں اور روزی کی سہولت ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ قرآن کریم تو وہ ہے کہ اگر اللہ اس کی برکتوں کو دنیا میں ظاہر کر دے تو پھر کوئی بھی قرآن پاک کو یاد کرنے سے باقی نہیں رہے گا، امتحان کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ ایسی برکت والی کتاب نہیں، اتنی روزی اس میں ہے، اتنی عزت اس میں ہے، اتنی شان اس میں ہے، اتنی رحمتیں برکتیں اس کے اندر ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات میں اللہ کے کام میں فرق نہیں ہے، اور دونوں میں کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک کیا چیز ہے۔ اس لیے اس میں برکتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اصل برکتوں کا ظہور تو آخرت میں ہوگا کہ جب اللہ پاک حافظ سے کہیں گے کہ جو جہنم کے لیے مستحق ہو چکے ہیں، اگر تو ان کی طرف اشارہ کر دے کہ ان کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گا تیرے کہنے کی وجہ، اس وقت پتہ چلے گا کہ حافظ کا کتنا مقام ہے اور اللہ کے یہاں اس کی کتنی محبوبیت ہے کہ جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، جس کے لیے ڈیسائیڈ ہو چکا، جس کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ اب یہ جہنم میں جائے گا، خود اس پر کیا بیت رہی ہوگی، سارے خاندان والے کیسے حالت میں ہوں گے، وہ خود کیسے ہوگا، اس وقت اللہ پاک اس کے خاندان میں کوئی حافظ ہوگا تو اس سے کہیں گے کہ اگر تو اشارہ کر دے کسی کی طرف انگلی سے کہ یا اللہ اس کو بچانا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو بچانا ہے، تو میں 10 آدمیوں کی اتھارٹی سے دے گا کہ تو 10 کی طرف اشارہ کر لے۔ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا تھوڑی، وہ اپنے خاص لوگوں کو چھوڑے گا تھوڑی، جب اس کا کیا جا رہا ہے اس میں۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دنیا میں برکتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو بہت آسانی سے دنیا انسان کی کٹ جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے سبق لیا جا سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ جب سلیمان نے علیہ السلام نے بلقیس کو دعوت دی اور اس کو آنے پر مجبور کیا مسلمان ہو کے، تو اس کے تخت کو لانے کا مسئلہ آیا کہ اس کا حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس جو ہے وہ ان کے دربار میں آ جائے، کیونکہ تخت بلقیس بہت عالی شان تخت تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات مونگے مرجان اس میں لگی ہوئی تھی، بہت بہت قیمتی تھا، پوری دنیا میں اس کی شہرت تھی۔ حضرت سلیمان اپنا ہول دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ نے مجھے کتنا پاور دیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنے خادموں سے کہا مجلس میں کہ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، 19 پارے میں، کون اس کا تخت لے کر آئے گا وہ آنے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا, بہت بھاری جن نے, انا آتی کبھی خبر ان تقوم من مقامی, اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کی خدمت میں اس کو لا سکتا ہوں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے, اتنی طاقت میرے پاس. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں طاقت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. طاقت والا ہوں, کوئی دوسرا مجھ سے چھین نہیں سکے گا اس کو, اور امانت دار ہوں, خود اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب, تو حضرت سلیمان کے دربار میں ایک صاحب رہتے تھے, ان کا نام عام طور پر مفسرین نے آصف ابن برقیہ لکھا ہے. حضرت آصف یہ حضرت سلیمان کے خاص مصاحب اور ان کے وزیر اور مشیر تھے. ان کے پاس کتاب کا علم تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب, اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, اے اللہ کے پیغمبر میں بلقیس کے تخت کو لے آؤں گا آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے, آپ کی آنکھوں میں جو پلک جھپکتے ہیں اس سے پہلے میں اس کو لے آ سکتا ہوں. علم کتاب کے علم کی یہ شان میرے پاس ہے. یہ بولا اور کھڑا کر دیا سامنے, کیونکہ پلک تو جھپک چکا تھا اس وقت تک. بولا اور اس کے بعد اسے حاضر کر دی فوراً. فلما رآہ مستقراً عندہ قال ھذا من فضل ربی, جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس اس کو دیکھا, فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے, اور کیسے کیسے لوگ دیے ہوئے ہیں, کیسے کیسے صاحب علم فن میرے پاس موجود ہیں, اور یہ اللہ نے مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کتاب سے مراد وہاں پر یا زبور ہے یا تورات ہے. مشہور یہی ہے کہ وہ زبور ہے, کیونکہ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. تو زبور کا جو مولوی تھا, زبور کے جو مولانا صاحب تھے, انہوں نے چشم زدن میں ایک پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں زبور ہے, قرآن میں تورات ہے, قرآن میں انجیل ہے, اور قرآن میں صحف سماویہ پورے ہیں اور ایکسٹرا ہے اس میں. تو اگر ایک زبور کا مولوی پلک جھپکنے کے اندر اندر تخت بلقیس کو لا سکتا ہے, تو جو قرآن کا حامل ہوگا وہ اپنی روٹی کو بھی نہیں کھینچ سکے گا. تو اس خیال میں مت جاؤ کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, اس خیال میں مت رہو کہ بھائی ان کی فیوچر کا کیا ہوگا, ان کی روٹی روزی کا کیا ہوگا, وہ بے عزت ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دنیا اللہ پاک نے بہت تھوڑے دنوں کے لیے رکھی ہے, خود اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے بہت برکت والی ہے, اس کی تم اتباع کرو, اس کو فالو کرو, تم پر رحم کیا جائے گا. ھذا کتاب عند اللہ مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا, کہیں تم یہ کہنے لگو کہ کتاب ہم سے پہلے لوگوں کو بھی دی گئی تھی, انہوں نے کام کر لیا, آپ نے ہمیں کچھ دیا نہیں. اگر آپ ہمیں کچھ کتاب دیتے تو ہم بھی عمل کر لیتے اس پر, تو تمہارے لیے اب یہ کہنے کا موقع نہیں, ہمیں نے تمہیں اس میں یہ مبارک کتاب دے دی. اللہ پاک فرما رہے ہیں او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم, یا تم یہ کہنے لگو کہ اگر اللہ پاک ہمیں کوئی ہدایت والی کتاب دیتا تو ہم زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے اور اللہ کی مرضی پر چل کے بتاتے. بتاؤ چل کے, اب تمہارے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, تمہارے سامنے ہم نے ایک چیز دے دی ہے. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ خود قرآن کریم کے فضائل اور اس کی خوبیاں اور اس کی صفات بیان فرمائی گئی, یہ ہدایت ہے, یہ رحمت ہے, یہ آنکھوں کو کھولنے والی ہے, یہ انسانوں کے اندھے پن کو دور کرنے والی ہے. اور فرمایا کہ اندھا پن اصل آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہوا کرتا, اصل اندھا پن تو دل کا ہوا کرتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ, ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی, آنکھیں تو بے شمار بے ایمانوں کی کھلی ہوئی ہیں, اور جتنے مخلوق ہے بہت کم لوگوں کو اللہ نے اپنی حکمت سے آنکھیں نہیں دی ہیں, ورنہ تو آنکھیں سب کے پاس ہیں. لیکن اندھے پن سے مراد یہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے, آنکھوں کی بینائی کا اعتبار اصل نہیں ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, لیکن اندھے ہو جایا کرتے ہیں وہ دل کے سینوں میں. یہ قرآن کریم اس اندھے پن کو دور کرنے والی چیز ہے, دلوں کے اندھے پن کا یہ علاج ہے. اسی وجہ سے اس کو فرمایا اللہ پاک نے کہ شفاء لما فی الصدور, یہ سینوں کے لیے شفا کی کتاب ہے, یہ سینوں کا علاج ہے, یہ روحانیت کا علاج ہے, یہ انسان کو حقیقت شناس بناتی ہے, اس کے انجام سے واقف کراتی ہے. انسان کو ایسے سیکرٹ بتاتی ہے اور اس پر ایسے راز کھولتی ہے یہ کتاب کہ جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے اس کو پتہ چلتا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ آدمی کے عمل میں اللہ نے کیا بات رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ عمل کی خصوصیت اس دنیا میں جاننے کی جگہ نہیں ہے. اگر انسانوں کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے نہ بتایا جاتا تو سارے انسان مال کی خصوصیت کو جانتے اور مال کو ہی عمل کا بھی معیار بنا لیتے کہ عمل سے مال بھی بنایا جائے, کیونکہ مال میں خصوصیت ہے. یہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اس بات کو کھولا کہ مال میں کوئی حیثیت نہیں ہے, عمل میں حیثیت ہے, عمل کی قیمت ہے. اور عمل دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن تمہارے ہاں چھوٹا ہوتا ہے, جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ عمل ہوتا کیا ہے. اگر 90 سال تک ایک آدمی کفر اور بت پرستی میں مبتلا رہا لیکن اگر اس نے نیک نیتی کے ساتھ سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, کتنا سا عمل ہے, کتنا ٹائم اس میں لگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گواہی دے دی, ایک آدھے منٹ کا بھی یہ کام نہیں ہے, 90 برس کے پاپ کو ایک دم کلیئر کر دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ عمل کیا چیز ہے. زبان کا عمل یہ ہے تو پوری باڈی کا عمل فزیکلی اس کی کیا اہمیت ہوگی, دل کے عمل کی کیا اہمیت ہوگی, دماغ کے عمل کی کیا اہمیت ہوگی. عمل کی قیمت سے واقف کرایا اس کتاب نے, اسی لیے فرمایا کہ یہ بصائر ہے, یہ آنکھوں کو کھولنے والی اور دلوں کے اندھیپن کو دور کرنے والی اور دلوں کے لیے شفا کا کام کرنے والی یہ کتاب ہے. ہم نے اپنا تعارف اس میں کرایا ہے کہ اللہ کیا ہے, اللہ کیسی قدرت والا ہے, اللہ کیسی بڑائی والا ہے, اللہ کیسی حفاظت والا ہے, اللہ کیسی ربوبیت والا ہے, اللہ کیسی صفات والا ہے, وہ کیسا مہربان ہے, وہ کیسا رحیم ہے, وہ کیسا غفور ہے, وہ کیسا وہاب ہے, وہ کیسا تواب ہے, وہ کیسا گنہگاروں کو معاف کرتا ہے, وہ کیسا گنہگاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے, وہ کیسا روزی رساں ہے, وہ کیسا مہیمن اور محافظ ہے. اللہ پاک نے اپنی قدرت بتائیے, اللہ اپنی شان بتاتے ہیں کہ اگر میں کسی کو پکڑتا ہوں تو کون ہے جو میری پکڑ سے چھوٹ جائے گا, اگر میں کسی کو اپنا خیر دیتا ہوں تو کون ہے جو اس خیر کو پہنچنے سے روک دے, اور اگر کسی سے میں اپنا خیر روک لیتا ہوں تو کون ہے جو اس تک میرے اس خیر کو پہنچا دے. اللہ نے اپنی شان بتائی ہے, چاہے کوئی کتنے ہی محفوظ قلعوں کے اندر ہو اور چاہے کوئی کتنے حفاظت کا انتظام اپنے لیے کیے ہو, اگر اللہ پاک اس کو پکڑنا چاہے تو کبھی بھی وہ نہیں بچ سکا ہے. اللہ نے قوم عاد کو, قوم سمود کو, قوم لوط کو, قوم نوح کو, قوم فرعون کو, قوم شعیب کو, اصحاب ایکا کو, اصحاب الحجر کو, سب کو بیان فرمایا قرآن پاک میں کہ دیکھو کیسے کیسے یہ قومیں تھیں اور کیسے ان میں اکڑ آ گئی تھی اور کیسے وسائل ان کے پاس تھے, لیکن جب میں نے پکڑنا چاہا تو ان کو میں نے آسانی سے پکڑ لیا, میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ان بخش ربک لشدید, تیرے پروردگار کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے. وہ فعال لما یرید ہے, جو چاہے وہ کرنے والا ہے. یحکم ما یشاء ہے, وہ جس کا چاہے فیصلہ کر سکتا ہے, کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا. ما کان اللہ لیعجزہ عن شیء, کوئی اللہ کو کسی کام سے عاجز نہیں کر سکتا, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام میں ان کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. وہ بڑی طاقت والے ہیں, وہ اگر حفاظت کرنے پر آئیں تو کیسے حفاظت کرتے ہیں, وہ بچانے پر آئیں تو کیسے بچاتے ہیں, مدد کرنے پر آئیں تو کیسے مدد کرتے ہیں, کامیابی دینے پر آئیں تو چاہے کمزور ہو, چاہے تعداد میں کم ہو, چاہے وسائل نہ ہو, کیسے ان کو غلبہ دیتے ہیں, ناکام کرنے پر آئیں تو چاہے تعداد میں زیادہ ہوں, شان و شوکت اور قوت میں زیادہ ہوں, کچھ بھی ہوں اپنی جگہ پر, لیکن کیسے اللہ پاک ان کو ناکام کرتے ہیں. پورے قرآن پاک میں اس بات کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ قادر مطلق ہے, وہ فعال لما یرید ہے, وہ یحکم ما یشاء ہے, آسمان و زمین کا وہ خالق ہے, عرش و کرسی کا وہ خالق و مالک ہے, شمس و قمر کا وہ خالق و مالک ہے, پوری کہکشاؤں کا وہ مالک ہے, پوری ہوائیں اس کے تابع ہیں, پورے بادل اس کے تابع ہیں, پورے سمندر اس کے تابع ہیں, پوری زمین و آسمان اس کے تابع ہیں, پورے ملائک اس کے تابع ہیں, اور وہ اللہ کے حکم میں سرے منہ تجاوز نہیں کرتے. جو اللہ نے حکم فرمایا وہ کرنے والے ہیں. وہ اکیلا اللہ الہ آسمانوں میں ہے اور وہی اکیلا اللہ زمین کے اندر ہے. پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنا انٹروڈکشن اتنا کرا دیا ہے کہ کسی آدمی کے لیے کوئی بھی ایسی بات, یعنی ڈارکنیس اور اندھیرا باقی نہیں رہ سکتا کہ اللہ کو جاننے یا پہچاننے میں بھائی کوئی خفا باقی رہ گیا. اس نے بتایا کہ میں نے انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا, اور سارے انسان کو اللہ پاک حکم فرماتے ہیں. ایک شان ہے, ایک بادشاہ ہے, ایسا مالک الملک, ایسی طاقت والا بادشاہ ہے کہ کسی کی کیئر نہیں, کسی کی پرواہ نہیں. وہ بادشاہوں کو حکم کرتا ہے, وہ حکومت والوں کو حکم کرتا ہے, وہ تاجروں کو حکم کرتا ہے, وہ عالموں کو حکم کرتا ہے, وہ نیکوں کو حکم کرتا ہے, وہ اتقیا کو حکم کرتا ہے, وہ فساق و فجار کو حکم کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ تمہاری کامیابی میرے ہاتھ میں ہے, تمہاری ناکامی میرے ہاتھ میں ہے. میں جس بات سے تم سے خوش ہوں گا جس پر میں تم کو کامیاب کروں گا, جس بات سے میں تم سے ناراض ہوں گا جس پر تم کو میں ناکام کر دوں گا, میں اگر کامیاب کروں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے, میں اگر کسی کے لیے ناکامی کا فیصلہ دے دوں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے, میری کامیابی کے خزانے کہاں ہیں اور کن خزانوں میں پہنچاتا ہوں, ان خزانوں کی شان بیان کی گئی ہے. میری ناکامی کے خزانے کہاں ہیں اور میرا جیل خانہ کیسا ہے, میری سزاؤں کا نظام کیسا ہے. جب میں سزاؤں کا نظام چلاؤں گا اور سزا کی جگہ پر انسانوں کو پہنچاؤں گا تو کون بادشاہ ہے جو اس جگہ جانے سے رک سکے گا, کون ہے جو اپنے آپ کو وہاں سے بچا سکے گا, اور کون ہے جو میری سزا کو برداشت کر سکے گا. لیکن میں ایسی طاقت و قدرت والا ہوں اور ایسے انتظام والا ہوں کہ اپنے ان صفات کے مظاہرے کے لیے, اپنے فرما برداروں کے لیے میں نے یہ انجام بنایا جس کا نام جنت ہے. اور اس کی تفصیلات بتائیں, جنت کے باغوں کی تفصیلات, جنت کے نہروں کی تفصیلات, جنت کے کھانوں کی تفصیلات, جنت کی زمین کی تفصیلات, جنت کے مکانوں کی تفصیلات, اس کی پھلواریوں کی تفصیلات, جنت میں پائی جانے والے مخلوق کی تفصیلات, جنت کی حوروں کی تفصیلات, وہ سب بتائی کہ اس میں کتنی لذت ہے, کتنی راحت ہے اور کیسا ہمیشہ کے لیے انسانوں کو اس میں رکھا جائے گا. اور جب میں کسی کو اپنے جنت کے خزانوں میں پہنچاؤں گا تو ایسی حالت میں پہنچاؤں گا کہ وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوگا. صحیح معنی میں یا اہل الجنت تشبون ولا تحرمون, اے جنتیوں تم کو جب جنت میں پہنچایا جائے گا تو جوانی کی حالت میں پہنچایا جائے گا اور ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تصحون ولا تمرضون, تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں بنو گے. تحیون ولا تموتون, تم زندہ رہو گے اس میں تم کبھی مرو گے نہیں. ہمیشہ حیات کے خزانے سے جوڑ دیا جائے گا, ہمیشہ تندرستی کے خزانے سے جوڑ دیا جائے گا, ہمیشہ جوانی کے خزانے سے جوڑ دیا جائے گا. اور سے فرمایا وَأَنتُمْ تَخْلُدُونَ فِيهَا, اور یہ جو چیز تمہیں چیز دی جا رہی ہے کبھی تم سے چھینی نہیں جائے گی. کوئی ایسی بات تم پر آئے گی نہیں جس کی وجہ سے تم سے وہ بات چھینی جائے, کوئی بات تم کو لفظ اس میں سننے کو نہیں ملے گی. ہر طرف سے تمہاری پذیرائی ہوگی, ہر طرف سے تم پر سلام پیش کیا جائے گا اور تمہارے خدمت گار ہوں گے, تمہارے لیے خدمت اور شرم کر رہے ہوں گے اور تمہارے لیے دوستوں سے ملنے کا موقع ہے. تم اپنی بیویوں کے اندر اور اپنے حوروں کے اندر خوش و خرم رہو گے. تم جو چاہو گے وہ تمہیں اس میں ملے گا, تم جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا, تمہاری خواہش ہوگی اور پورا کر دیا جائے گا. تم کو اپنی خواہش کی جگہ جانے نہیں دیا جائے گا, خواہش کو تمہارے پاس پہنچایا جائے گا. دنیا کا نظام یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ خود جائیے اور چل کر لیجیے, اور آخرت کا نظام جنت کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے چیز آپ کے پاس آئے گی, ساری چیزیں موبائل ہوں گی, حتیٰ کہ درخت کی ٹہنیاں موبائل ہوں گی. ایک درخت کا پھل آدمی کھانا چاہے گا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ٹہنی قریب ہو جائے گی, وہ اس کو توڑ لے گا اور پھر وہ ٹہنی پر دوبارہ وہ پھل لگ جائے گا, اور اس ایک پھل کے اندر 50-50 قسم کے مزے ہوں گے. اور ہر پھل جب توڑے گا آدمی کو ایک دوسرا مزہ ہوگا, اور وہ مزہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اس کی لذت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا, وہاں حسن میں اضافہ ہوتا جائے گا. وہاں ایک حسن کی خصوصیت یہ ہے کہ حسن بڑھتا جائے گا, گھٹے گا نہیں. اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا, اس پر کبھی خزا نہیں آئے گا, اس واسطے کہ آدمی بوڑھا نہیں ہوگا. اب تعالیٰ شانو نے بیان فرمایا کہ کیسی اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں. پرندے کو آدمی دیکھے گا اڑتا ہوا اپنے ہی باغ میں, خواہش ہوگی کہ کتنا مزیدار ہوگا. اس لیے کہ وہ چڑھتا کس میں, جنت کے باغوں میں چڑھنے والا پرندہ, اس میں بسان تو نہیں, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, اس کو کھانے کی خواہش ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ پرندہ اس کے سامنے جس شکل میں وہ چاہتا ہے کہ وہ آ جائے, بھنا ہوا چاہیے, کس طرح اس کو چاہیے, اسی شکل میں وہ آئے گا, وہ اس کو کھا لے گا. اور جب وہ اس کو کھائے گا اس کے سامنے اس کی ہڈیاں جڑیں گی, اس پر گوشت جمے گا, اس کو پر لگیں گے اور پھر پھڑا کر اس کے سامنے اسی باغ میں وہ واپس اڑ جائے گا. اگر آدمی کو پرندہ چاہیے تو پرندہ آئے گا, پھل چاہیے تو پھل آئے گا, اور حوریں خدمت کے لیے تیار ہوں گی. پاکیزہ صفت, کبھی نافرمانی کرنے والی نہیں ہوں گی. ان کے سینوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کبھی ناراض ہونے والے نہیں ہیں, ان کے سینوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تم سے کبھی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں, ان کے سینوں پہ لکھا ہوا ہے ہم وفادار ہیں, ہم غدار نہیں ہیں اور ہم خیانت کرنے والے نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ان متقیوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ دنیا کے اندر اللہ کی رضا جوئی کو تلاش کرنے والے ہوتے تھے. حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ جب میں نعمتیں دوں گا تو کیسی دوں گا, اور سزائیں ان کو بھی بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اگر میں ناراض ہو گیا کسی سے اور اپنی زندگی کسی نے خراب کر لی اپنے نفس کے موافق اس نے چلا دی، شیطان کے موافق چلا دی، ماحول کے موافق چلا دی، بری عادتوں کے موافق چلا دی، دنیا کے دھوکے میں آ گیا اور دنیا سے متاثر ہو گیا اور دنیا کو سب کچھ سمجھ گیا اور دنیا کے اندر اپنے کو اتنا بیزی کر لیا کہ آخرت کے لیے اس کے پاس وقت باقی نہیں رہا اور اس نے اس کو اہمیت نہیں دی، پھر میں ناراض ہو جاؤں گا اور جب میں ناراض ہوں گا تو پھر کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا، اس کی ناکامی کا فیصلہ کر دوں گا، مرنے سے پکڑ لوں گا اس کو، قبر میں اس کو پکڑ لوں گا، حشر میں اس کو پکڑ لوں گا، نام اعمال کے تلنے پر اس کو پکڑ لوں گا اور پھر جہنم کا فیصلہ کر دوں گا، اور جب جہنم میں پہنچایا جائے گا تو وہ مطلب بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہاں کا قیام اللہ حفاظت فرمائے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں کے سانپ اور بچھو حدیث میں آتا ہے کہ تین تین دن اگر کوئی آدمی چلے تو ایک ایک سانپ کے اس کے ایک طرف سے لے کے اس کے دوسری طرف پہنچے گا، اتنا بڑا بڑا سانپ، وہاں کے بچھو خچر کی طرح ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کے بچھو خچر کی طرح ہوں گے، خچر اور گدھے کی طرح سے ہوں گے، آگ کے صندوقوں میں بند کیا جائے گا، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، گرم پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا، پیاس لگے گا، کب؟ 1000 سال کی پیاس کے بعد، 1000 سال تک پانی مانگے گا آدمی، برداشت سے باہر ہو رہا ہوگا، مرے گا بھی نہیں، جب پانی لیا جائے گا تو انتہائی کھولتا ہوا ہوگا، اس کے منہ کے قریب پانی جائے گا تو اس کا ہوٹ اس کی پیشانی تک چڑھ جائے گا جلنے کی وجہ سے، اور نچلا ہوٹ اس کا لٹک جائے گا، اور بالآخر اپنے گلے میں وہ ڈالے گا اس کو تو اس کی آنتیں کٹ کے نکل جائیں گی، کون اس کو برداشت کرے گا، زخموں کا دھواں پینا پڑے گا، انسانوں کے زخموں سے جو مادہ بہتا ہے پیپ اور خون وہ پینے پر مجبور کیا جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جہنم میں جہنمیوں کے زخموں کا دھوون اتنا پلا کے چھوڑوں گا جتنی شراب اس نے دنیا میں پی تھی، اسی لیے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے آدمی تو پھر اللہ پاک معاف فرما دیں گے، تو اللہ نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے قرآن پاک میں میرے دوستو کہ میرے عوامل کیا ہیں، میرے احکام کیا ہیں، میرے نواہی کیا ہیں، کون سے کام نہیں کرنے کے ہیں، کون سے کام کرنے کے ہیں، ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے، یہ بالکل حق ہے، ہم مانے تو بھی ہے نہ مانے تو بھی ہے، ہم نے اس پر توجہ دی تو بھی یہی بات ہے، توجہ نہیں دی تو بھی یہی بات ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا نفس الامری ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو آنے ہی والا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا، یہ تیرے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے، جب یہ آیت پڑھتے تھے اولیاء اللہ تو بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ جنت کو بنایا ہی اس انداز سے، اس کو ڈیزائن یوں کیا گیا ہے کہ وہ جہنم کے برج پہ سے گزرنے کے بعد آئے گی، اسی لیے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو اوور ٹیک کرے کہ میں جہنم پہ سے نہیں جاؤں گا، اور جب جہنم پہ سے لوگ گزر رہے ہوں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی چمک اور اپنے ایمان کے نور کے اعتبار سے اس پر چل سکے گا، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن جس کے پاس ایمان کا نور ہوگا حق تعالیٰ شانہ اس کو یہ پاور دیں گے کہ وہ بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، جیسے بجلی کرنٹ کے اندر دوڑتی ہے ایسے پل پر سے وہ نکل جائے گا، لیکن اگر ایمان میں نقص ہے یا نعوذ باللہ ایمان ہی آدمی کے پاس میں نہیں ہے تو پھر وہ تو ہے ہی جہنم پہ بنا ہوا برج، لوگ اس کے اوپر سے کٹ جائیں گے اور سیدھا جہنم کے اندر گر جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اللہ پاک نے بتا دیا میرے دوستوں، قرآن پاک والے زندگی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، عبادتوں کی لائن کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، معاملات کی لائن کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، حلال حرام کی تفصیلات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، اخلاق کی تفصیلات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، معاشرت اور طرز زندگی وہ بتا دی گئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی وہ بتا دی گئی ہے، وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اب صرف کیا کرنا ہے، اس کو لے لینا ہے، اس کو اپنا لینے کا ہے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اسی خصوصیت کا بیان ہے اصل میں، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا اس مختصر وقت میں اس کو چلایا جائے، یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے، وہ کیا ہے، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے، ہم بارش برساتے ہیں، جب بارش برتی ہے برستی ہے تو زمین مختلف قسموں کی ہوتی ہے، کچھ زمین وہ ہوتی ہے کہ جو بہترین صلاحیت والی ہے اور اس نے پانی کو جذب کر لیا، اور جیسے اس کے اندر پانی جذب ہوا تو اس کے اندر کے جتنے خزانے ہیں، جو ودیعت کی ہوئی ہیں اس میں چیزیں ہیں، اس کے جو اقوات ہیں اس میں پھول ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں غلے ہیں، اس میں میوے ہیں، اس میں سبزے ہیں، اس میں درخت ہیں، اس میں بیلیں ہیں، ہر چیز اس میں باہات ہیں، وہ اس کے اندر سے برآمد ہو جاتے ہیں، اور بعضی زمین وہ ہوتی ہے جو چٹیل ہوتی ہے، بالکل جو شور ہوتی ہے، کھاری ہوتی ہے، جو پتھریلی ہوتی ہے، جو پانی کو جذب ہی نہیں کرتی، پانی اس کے اوپر پڑتا ہے پھر بہ کے نکل جاتا ہے، باقی وہ ہوتی ہے کہ پانی تو اس میں ہے لیکن استعداد اس کی خراب ہو چکی ہے، کھاری ہے وہ، اس میں کوئی چیز اگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بارش جو ہے اس کے لیے فرما جانے کی بارش ایسی ہوتی ہے, لیکن زمین کے جو کچڑے ہوتے ہیں ٹکڑے ان کی صفات الگ الگ ہیں, کہیں پتھریلی ہے تو پانی نکل جائے گا, کہیں شور ہے تو پانی تو اندر جائے گا لیکن اثر کچھ نہیں کرے گا, کہیں کی زمین صلاحیت والی ہے تو پانی اس کے اندر اثر کرے گا اور پھر اس کی صلاحیتیں زمین کی وہ باہر آئیں گی. اللہ نے فرمایا کہ جیسے بارش ہے ویسے وحی کا علم ہے, اور جیسے زمین ہے ویسے انسانوں کے دل ہے, جیسے زمین ہے ویسے انسانوں کے دل ہیں. کسی کا دل سخت ہے لیتے ہی نہیں بات کو, کسی کا دل شور ہے لیتا ہے لیکن اثر نہیں کرتا, کسی کا دل انتہائی حساس ہے اور لطیف المزاج ہے اور سعادت مند ہے وہ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کے اندر سے روئی باہر ہو جاتی ہے اپنے پروردگار کے حکم سے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور جو زمین خراب ہوتی ہے بارش تو برابر ہی اس میں پڑی اور صلاحیت والی پڑی لیکن اس کے اندر سے سوائے کانٹوں کے اور جھاڑ اور جھنکار کے اور خس و خاشات کے اور کوئی چیز باہر, یا تو خود اگے گا نہیں اور اگر اگے گا تو کانٹے اگیں گے. یہی حال انسانوں کا ہے, پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں اور ہر انسان کے اندر دل ہے, تو جتنے دل ہیں ان دلوں کو اللہ نے مختلف قسموں کا بنایا ہوا ہے. یہ دل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر منحوس ہوتے ہیں, پیدائشی بدنصیب ہوتے ہیں, پیدائشی شقی ہوتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محنت نہیں کرتا, لاوبالی پن کرتا ہے, غفلت کرتا ہے, اس کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے, زمین خراب ہو جاتی ہے. اگر اس پر توجہ کی جائے تو وہ زمین صحیح ہو جا سکتی ہے, وہ ٹھیک ہو جا سکتی ہے. اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. وحی کا جو علم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو علم نازل کیا گیا وہ بارش ہے, وہ روح کے لیے حیات کا کام کرنے والی چیز ہے. ہم سب کے دل میرے دوستو ایسے ہی ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بے ایمانوں میں سے نہیں ہیں. ایمان کی دولت اللہ پاک نے دی ہوئی, ہم قرآن پر یقین کرنے والوں میں سے ہیں, قرآن کو سچا ماننے والوں میں سے ہیں, قرآن پاک کو پڑھنے والوں میں سے ہیں, قرآن پاک کو سننے والوں میں سے ہیں, قرآن پاک کو محبت سے دیکھنے والوں میں سے ہیں, قرآن پاک کی عظمت اور احترام کرنے والوں میں سے ہیں. ہم کبھی اللہ کے ساتھ جرت نہیں کرتے, ہم کبھی اللہ پاک کو چیلنج نہیں کرتے, ہم کبھی اللہ کو ہو کیئر نہیں بولتے, ہم اللہ پاک کا ادب کرنے والے اور تعظیم کرنے والوں میں سے ہیں, لیکن اپنے دلوں پر محنت نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سستی آ گئی کہ جو قرآن والی زندگی ہے, جو قرآن والی لائف ہے, جو قرآنی احکامات ہیں وہ ہمارا دل قبول نہیں کر رہا. مجھے اور آپ کو محنت کر کے اپنے دل کے اندر وہ استعداد پیدا کرنا ہے, اپنی زمین کو صحیح کرنا ہے تاکہ قرآن پاک کا وہ اثر آئے, ورنہ قرآن پاک وہی اثر اپنے اندر رکھتا ہے جو پہلے رکھتا تھا. والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, ایک ایک آیت میرے دوستوں زندگیوں کو بدل دیتی تھی, ایک ایک آیت بدل دیتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا, بہت دن ہو گئے, ایک مرتبہ اچانک غائب ہو گیا اور عشاء کے بعد وہ مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا ان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کیا ہوا, وہ بچہ کدھر گیا جو پہلے آتا تھا ہمارے پاس, کیوں نہیں آ رہا آج کل؟ تو کہنے کی حضرت آپ کو نہیں پتا اس کا تو انتقال ہو گیا. کہنے کی بندے خدا سے میری مجلس میں روز آتا تھا, مجھے بتانا چاہیے تھا, میں اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا, میں اس کی قبر پر حاضر ہوتا, میں جاتا اس کے پاس میں, تم اس کو بتائے کیوں نہیں؟ چلو اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں. وہاں گئے, والد سے پوچھا کہ بھائی آپ کے صاحبزادے کے بارے میں سنا کہ انتقال ہوگا؟ کہنے کہا انتقال ہو گیا. فرمایا اچھا تم بتاؤ گے, اچھا تم بتا سکتے ہو کہ کیا یعنی کیسے اس کا انتقال ہوا؟ فرمایا کہ حضرت اس کا بڑا عجیب واقعہ ہے, بڑا ہی عجیب واقعہ. فرمایا سناؤ ہمیں بھی. کہا کہ آپ کی مجلس میں جب وہ جاتا تھا عشاء کے بعد تو اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, وہ یہ ہے کہ ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی, عاشق ہو گئی اور روزانہ اس کو اپنی طرف اندھیرے میں دعوت دینے لگی, اور وہ اپنے آپ کو بچانے لگا کہ یہ برا کام ہے, میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن جب ایک کام کنٹینیو ہوتا ہے تو آدمی متاثر ہو جاتا, آدمی تو آدمی ہے, وہ بھی جوان آدمی تھا. ایک مرتبہ اس نے اس کی بات پر ہاں کہہ دی کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. وہ لے کے گئی اس کو اپنے گھر کی طرف, جب گھر کی طرف لے جانے لگی تو اس کے وہ چونکہ حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھتا تھا, تابعین میں سے تھا, ظاہر ہے کہ اس کا دل جو ہے اس کی جو زمین کی دل کی وہ انتہائی استعداد والی تھی. وہ سوچنے لگا کہ میں کدھر جا رہا ہوں, میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میرے لیے زیب دیتی ہے یہ چیز. ایک آیت قرآن پاک کی یاد آ گئی, والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں جب شیطان کا اثر ان کو ہو جاتا ہے, تذکروا پھر اچانک ان کو یاد آتا ہے, تو فاذا هم مبصرون, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ صحیح ہو جاتی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ متاثر نہیں ہوتے, یہ فرمایا کہ متاثر ہونے کے بعد جب ان کو اللہ کا دھیان آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچ جاتے ہیں.
جیسے اس نے یہ آیت تلاوت کی اپنے طور پر کہ میں یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہا ہوں، بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہوا تو وہ جو خاتون اس کو لے کے اپنے ساتھ میں جا رہی تھی، جو لڑکی اس پر فریفتہ ہو گئی، وہ بڑی پریشان ہوئی. اس کے پاس خادمہ تھی، اس نے اس سے ذکر کیا کہ بھائی میں کیا کروں، ایک راز تھا جو میں چھپانا چاہتی تھی لیکن چھپ نہیں سکتا، یہ یہاں پہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کو کیا کریں گے. تو خادمہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کو ہم اس کے گھر پہ پہنچا دیتے ہیں وہاں جا کے، اور بتا دیں گے کہ بچہ راستے میں سے جا رہا تھا، بے ہوش ہو گیا، ہم نے پہنچا دیا، ہم اپنے آپ کو چیک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ اس کو پکڑا اور باپ کے دروازے پہ اس کو گھر کے دروازے پہ اس کو پہنچا دیا. گھر والے اندر سے آئے، پانی وانی کے چھینٹے اس کو مارے، اس کو ہوش آ گیا. جب ہوش آ گیا تو پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ باپ نے پوچھا تو بولے ابا جان کچھ پتا نہیں کسی کیا بات ہوئی، تھوڑا میں شاید میرا ہوش چلا گیا تھا. کہنے کی کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. فرمایا بیٹے کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کچھ ہوا ضرور. جب باپ نے اصرار کیا تو اس نے سارا قصہ سنا دیا. جب سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کہ اس میں مجھے اللہ کی ایک آیت یاد آ گئی، قرآن کلام مجید کی ایک آیت مجھے یاد آ گئی، اس کی وجہ سے میں نے جیسے وہ یاد آ گئی تو میں بے ہوش ہو گیا. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹے کیا تم وہ آیت مجھے سنا سکتے ہو؟ تو بیٹے نے پھر وہ آیت سنائی، والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جیسے اس نے یہ آیت پڑھی تو اس کے دل پر پھر اتنا اثر پڑا کہ پھر بے ہوش ہو گیا. اب جب بے ہوش ہوا تو انتقال ہی کر گیا. فرمایا کہ بس اللہ کے خوف سے وہ مر گیا، کہ ایک برائی کی طرف چل پڑا تھا اور یاد آ گئی اس کو کلام پاک کی ایک آیت، وہ برائی سے بچ گیا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اور فرمایا کہ خدا کے خوف نے اس کو موت دے دی، خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی موت آئی ہے، اور واقعتاً یہ شہید ہے. اور اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایک جنت نہیں بلکہ دو جنت میں رحمت فرمائیں گے. فرمایا کہ یہ تو وہ آدمی ہے، چلو اس کی قبر پر جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، حسرت سے اس کی قبر کو تھوڑی دیر دیکھتے رہے، دعا کی اس کے لیے، اور پھر انہوں نے اپنے تاثر میں پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، واقعی جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو دو جنتیں ملیں گی. عجیب بات ہے، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ میں اس کو نقل فرمایا ہے تیسری جلد میں. فرمایا کہ جب حضرت عمر کی زبان سے یہ آیت نکلی تو قبر سے آواز آئی کہ قد آتانی لما ربی یا عمر، اے عمر میرے پروردگار نے دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی. میرے دوستو قرآن پاک وہ چیز ہے، اس کا اثر آج بھی ویسی ہے، اس میں روحانیت آج بھی ویسی ہے، اس کی تیزی آج بھی ویسی ہے. آج ہمارے دلوں کے فساد کی بات ہے، ہمارے دل مطمئن ہو گئے، دنیا کی محبت اس میں آ گئی، گندگیاں اس میں آ گئیں، خواہشات اس کے اندر آ گئیں، خدا کا خوف نکل گیا، رسول کی سنتوں کا پیار نکل گیا، ان کی عظمتوں کا دھیان نکل گیا. ہمیں تو دنیا محبوب ہو گئی جیسے بےمانوں کو دنیا محبوب ہوتی ہے، ہمیں دنیا نے دھوکہ دے دیا جیسے بےمانوں کو دنیا نے دھوکہ دے دیا، ہم دنیا سے متاثر ہو گئے جیسے پچھلے دنیا سے متاثر ہو گئے تھے. جو کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے میرے دوستو، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم تھوڑی محنت کریں تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ استعداد پھر سے ڈیولپ ہو جائے، پھر سے بلڈ ہو جائے، کہ جب اللہ رسول کی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم لینے والے ہو جائیں. اس میں یہی کام ہوتا ہے، جماعت میں یہی کام ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر آخرت کا تذکرہ، قبر اور حشر کی تفصیلات، جنت اور جہنم کی تفصیلات، اللہ کی عظمت و بڑائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کا فائدہ، بار بار بولنا، بار بار سننا، ایک اس کا اجتماعی ماحول کریٹ کرنا، اس سے تاثر دل میں آ جاتا ہے. آدمی سوچنے لگتا ہے کہ بھائی چند روزہ دنیا ہے، اس میں اللہ کی بات لے لینی چاہیے، اللہ کے نبی کی بات لے لینی چاہیے، تو سنتوں پر عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اندر اشتہار اور بھڑک پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ بیدار اور زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی نمازوں کا بھی پابند ہو جاتا ہے، ذکر و فکر کا بھی عادی ہو جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنے والا بھی ہو جاتا ہے، مزہ خطا شکل صورت میں بھی اپنے نبی کی غلامی پر آ جاتا ہے. پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے تو بہرحال میں اپنی شروعات تو کر دوں. یہ محنت میرے دوستو اصل اس بات کی محنت ہے کہ جو ہمارے دل کی زمین ہے وہ صحیح ہو جائے، ہمارے دل کی استعدادیں جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں، ان کی قساوت نکل جائے، ان کی سختی نکل جائے، ان کا فساد نکل جائے، ان کے اندر جو بےخودیاں بھر گئی ہیں وہ نکل جائے. اور جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، یہ محبت کم ہو جائے دل کے اندر سے، ذرا بقدر ضرورت دنیا آدمی کے پاس ہو، حلال دنیا کمانے سے بھی کوئی انکار نہیں، بیوی بچوں سے بھی کوئی انکار نہیں، مگر اس کی محبت میں اللہ کو بھولنا اور اللہ کے نبی کو بھولنا اور دین کی محنت کو بھولنا یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا علاج ہی اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہے. آج الحمدللہ 17 شعبان ہے اور 17 رمضان ہے، اور آپ کو بتایا کہ 17 رمضان جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں یہ وہ خاص مبارک اور تاریخی رات ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے اللہ پاک نے کامیابی کا اظہار فرمایا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یوں سمجھیے کہ آج کا دن اس بات کے فیصلے کا دن تھا کہ اب یہاں سے مسلمانوں کا عروج اسٹارٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی خود بھی بڑی اہمیت اور صحابہ کے پاس اس کی بڑی اہمیت تھی اور بہت اس کو تاکیدی حیثیت سے لیتے تھے. تو آج کی اس مبارک رات میں ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں, اس بات کا فیصلہ کریں کہ بھائی قرآن والی جو زندگی ہے اس پر مجھے آنا ہے. آؤں کیسے؟ اس کے لیے ایک محنت ہے. اگر ہم محنت کریں گے انشاءاللہ آسان ہوگا. ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کے لیے آسان ہو گیا, وہ اس پہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. اور دنیا کے اندر ماشاء اللہ جن کی محنت ہو رہی ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم نے اللہ کا کلام سن لیا ہے اتنی عظمت و محبت سے اور ہم نیت بھی کرتے ہیں, اور سب سے پہلے اس بات کی بھی نیت کریں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اور دوسری بات ایک اور میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے, ذہن میں سے نکل گئی تھی یاد آ گئی, وہ یہ کہ قرآن پاک کے جن جن احکام پر ہمارا عمل نہیں ہے خاص طور پر ان سے اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا ہے. کیونکہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی کسی آیت پر عمل نہیں کرتا ہے, جب قرآن پاک کی آیت پر سے وہ گزرتا ہے یا اس کو سنائی جاتی ہے یا اس کو پڑھتا ہے وہ, تو وہ قرآن پاک کی آیت اس پر لعنت کرتی ہے کہ تم مجھے پڑھتا تو ہے مگر کرتا نہیں. اس لیے ہم توبہ کریں اللہ سے کہ یا اللہ جتنی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں ان کو آپ قبول فرمائیے, اور جتنی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے, بس نفس و شیطان کی وجہ سے ہم سے نہیں ہوتا تھا. ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں. ہم توبہ کریں ان تمام غلطیوں سے کہ جو غلطی ہونے کی حیثیت سے قرآن و حدیث میں موجود ہے اور ہم اس کے اندر انوالو یا مبتلا ہے, دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر, یعنی اپنی سمجھ سے یا اپنی نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے ہم ان تمام سے توبہ کرتے ہیں. اور اس پر آنے کے واسطے میرے دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. معلوم نہیں کہ کب ہماری زندگی ختم ہو جائے اور اللہ کے پاس بلاوا آ جائے. موقع ایک مرتبہ آدمی کو دنیا میں دیا گیا ہے, بار بار انسان کو اس کا موقع نہیں ملا کرتا ہے, تو زندگی کتنی باقی رہتی ہے کچھ نہیں معلوم. تو اگر اسی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیسے اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ اس لیے توبہ کر کے اس بات کا ارادہ کر لو کہ پہلی فرصت میں ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے تاکہ دین سیکھے اور دین پر عمل کی استعداد اپنے اندر پیدا کریں اور سنتوں کی مشق کریں اور اعمال اپنے کو عادی بنائیں اور اس کی ہیبٹ اپنے اندر ہم پیدا کریں. بڑا مبارک راستہ ہے میرے دوستو, بڑے فائدے والا ہے. ہزاروں انسانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعوت کا کام ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں ہماری ذمہ داری میں بھی ہے کہ تم کو کرنا بھی ہے. اگر تم دیندار بھی ہوتے, قرآن تمہارے اندر استعداد ہوتی بھی اور عمل کرنے والے ہوتے, پھر بھی تمہاری ذمہ داری میں یہ چیز تھی. اور اگر ہمارے اندر اس کی کمی پائی جاتی ہے تو تب تو دوہری ہماری ذمہ داری ہوگی. اور فائدہ کتنا ہے اگر تمہارے کہنے سننے سے سارا آدمی آ گئے صحیح راستے پر, تو جب تک وہ نیک عمل جس طرح کا بھی کریں گے پورا ثواب اللہ پاک تم کو مرحمت فرمائے. اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا قیامت تک, ہزاروں لاکھوں انسان تمہارے اکاؤنٹ میں آ سکتے ہوں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ ہر ایک کو بے حساب دے سکتا ہے, اس کے خزانے میں لمٹ ہے ہی نہیں کوئی. اس وجہ سے ایک مبارک راستہ ہے, برکت والا راستہ ہے, اور نہ کرنے کی وعید بھی ہے میرے دوستو, نہ کرنے کا نقصان بھی ہے. اس دنیا کے اندر بھی آدمی کا ایمان کمزور ہو جائے, جو ایمان آدمی کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا, جو ماحول ہے وہ بھی نہیں رہے گا, جو اسلام باقی ہے وہ بھی نہیں رہے گا اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے. اور اگر کرنے لگیں گے تو خود ہی ہم کو توجہ ہوگی, جتنا ایمان ہے اس کے اندر وہ انکریج ہوگا, وہ ماحول بنے گا, ہمارے ایمان میں کمال آئے گا, ہمارے لیے آسانی ہوگی, بڑھتا چلا جائے گا, پھیلتا چلا جائے گا, فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے اس مبارک راستے میں محنت کرنے کا ہم تہیا کریں اپنی گنجائش کے اعتبار سے. اور ہر آدمی کر سکتا ہے, جس کام کو اللہ نے لگایا ہے اس کام کو ہر بندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں لگاتے بندے کو جو بندہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو لگایا ہے اس کا مطلب یہ کہ بندہ کر سکتا ہے. صرف یہ کہ ہم ایڈجسٹ نہیں کر سک رہے, ہم اس کی ترتیب نہیں بنا سک رہے, ہم اس کی پلاننگ نہیں کر سک رہے, ہم کو آ نہیں رہا طریقہ کہ ہم کریں تو کیا کریں. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو آتا ہی کیا ہے کہ ہم کریں, ہماری صلاحیت ہی کیا ہے کہ ہم کریں. دیکھو اللہ نے اجتماعی طور پر اس کام کو چلا دیا تو اس میں بڑی برکت ہے, کچھ بھی نہیں آنے کے باوجود کام کی شکلیں وجود میں آ جاتی ہیں اور ہم اس میں حصہ دار برابر ہو جاتے ہیں. بڑا خیر و برکت والا راستہ ہے, اور صرف شیطان ہی ہے جو ہم کو رکاوٹ ڈالتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. حقیقی مجبوری کہ ہم دین کے راستے میں نہیں جا سکتے کسی کو, یعنی اتنے آدمیوں میں سے ایک دو کو اگر پیش آئے تو پیش آئے اللہ ماشاء اللہ, ورنہ حقیقی مجبوری نہیں ہوتی, فرضی مجبوری ہوتی ہے. یہ جتنی جماعت میں اس وقت لوگ لگے ہوئے ہیں, پہلے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم نہیں کر سکتے, لوگ کر سکتے ہوں گے جن کے پاس ٹائم ہے, اب وہ بھی کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ شیطان کا جو اس طرح بہتا رہا تھا, لیکن جب عملی طور پر انہوں نے حصہ لینا شروع کیا تو ان کے لیے پاسبل ہو گیا. تو بس ایک دو چار منٹ کے لیے میں تشکیل کا وقت دیتا ہوں. آپ تمام اس بات کا ارادہ کریں کہ اس مبارک رات میں ہم تہیا کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور دین سیکھیں گے اور دین کو پھیلانے کی محنت کریں گے. سب تیار ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے. جلدی جلدی سے برائے مہربانی نام لکھا دو, پھر دعا
کر لیتے ہیں.
راستے میں اخیر عشرے کے لیے ہم چلے جائیں, قرآن پاک بھی ہم نے سن لیا ہے, تو انشاءاللہ رمضان کی مبارک اوقات میں کچھ وقت اللہ کے راستے میں نکل جائے گا. جلدی جلدی بتاؤ اور سب ہمت کرو, اللہ آسان فرمائے, کوشش کرو, اللہ سے دعا کرو. ماشاء اللہ اور فرمائے, ماشاء اللہ دکھا دو برائے مہربانی. مسجد کہتے ہیں اس مسجد, اور بھی بہت سے لوگوں نے زبانی طور پر بھی کہا ہے, ہم یہ بھی عطا فرمائے. ضرور شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا يوم انتخاله دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك مجدات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, إن عذابها كان غراما, إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها بيني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير, اللهم إنا نعوذ بك من فجأة الشر, نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا, اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا, اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا, وانصرنا على من بغانا, وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا غاية رغبتنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ قرآن پاک سننے کو قبول فرمائیے، اس میں جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف فرمائیے، اس میں جو سستی ہو گئی اس کو معاف فرمائیے، سنانے میں جو کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما دیجیے، سننے میں جو کوتاہی ہو جائے ان کو معاف فرما دیجیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، بقیہ روزوں اور تراویح کو ہمارے لیے آسان فرمائیے، صفات قبولیت کے ساتھ ان کو موصول فرما دیجیے، اے اللہ شب قدر کے ضائع ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں شب قدر کا پانے والا بنا دیجیے، اس دن ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس کا شہر میں تو آپ ہی کو ہے، اے پاک پروردگار اپنے فضل سے ہمارے لیے ایسا مقدر فرما دیجیے کہ ہم اس میں عبادت کر لیں اور اس میں قدر اس چیز کی ہم قدر کرنے والے ہو جائیں، اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجیے، ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما دیجیے، اے پاک پروردگار روزے کی حقیقت نصیب فرما دیجیے، قرآن پاک کی حقیقت ہم پر منکشف فرما دیجیے، اس کے انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے، اس کی تلاوت کا شوق پیدا فرما دیجیے، اس کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں بڑھا دیجیے، اے اللہ آپ کی محبت اور آپ کے حبیب کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے، ان سے سچا پکا عشق نصیب فرما دیجیے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، دنیا کی گندگی ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے، ہمارے عقائد اور عبادات کو درست فرما دیجیے، ہمارے معاملات و معاشرت کو درست فرما دیجیے، یا اللہ نماز کی پابندی ہمیں نصیب فرما دیجیے، نماز میں خوشی و خضوع نصیب فرما دیجیے، روزوں کی پابندی نصیب فرما دیجیے، زکوٰۃ پابندی سے نکالنے والا اور چھٹا توڑنے والا بنا دیجیے، اے پروردگار حج ہمیں نصیب فرما دیجیے، بار بار نصیب فرمائیے، عمرے ہمیں نصیب فرمائیے اور بار بار نصیب فرمائیے، اے اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے عافیت سے کشادہ فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے روزی میں برکت عطا فرما دیجیے، روزی میں وسعت عطا فرما دیجیے، روزی حلال نصیب فرما دیجیے، روزی میں سہولت پیدا فرما دیجیے، روزی کے ٹینشن اور پریشانی سے حفاظت فرمائیے، روزی کمانے کے دوران لوگوں کی اجارہ دانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ گھر کے تمام کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، گھر کے حالات کو درست فرما دیجیے، جتنے اے اللہ آپ کے لمبے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے سب فقیر ہیں آپ غنی ہیں، اے اللہ ہم سب کے سب فقیر ہیں آپ غنی ہیں، اے اللہ ہم سب بھکاری ہیں آپ داتا ہیں، اے اللہ آپ مانگنے سے خوش ہو جاتے ہیں، نہیں مانگنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ ایسے کرم والے ہیں، اپنے کرم سے ہم تمام کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دیجیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہم میں سے کسی کو مایوس نہ فرمائیے، ہم میں سے کسی کو اے اللہ محروم رہنے والا نہ بنا دیجیے، اے اللہ کرم کا رحم کا تو عافیت کا معاملہ فرمائیے، آسانی فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو بے شادی شدہ ہیں آپ سے ان کی شادیاں کر دیجیے، جن کے گھروں میں نازک خدا لڑکیاں ہیں ان کی شادیوں کا انتظام عافیت سے فرما دیجیے، اے اللہ جن کو اولاد آپ نے عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کے نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، اے کریم آقا ہم سب کو صحت عطا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجیے، روحانیت کے اعتبار سے جتنی بیماریاں ہیں سب سے شفا دے دیجیے، جسمانی اعتبار سے جتنی بیماریاں ہیں سب سے شفا دے دیجیے، اے اللہ خاص طور پر جو خبیث اور زیادہ موذی بیماریاں ہیں ان سے خصوصیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اس مجلس میں جتنے شوگر پیشنٹ ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے بی پی کے مریض ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہے تو اس کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے متعلقین میں جن کو کینسر ہے ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اور جس طرح کسی کو جلدی بیماری ہے تو اس کو دور فرما دیجیے، جو بواسیر میں ہے ان کو دور ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کو ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کو صحت عطا فرما دیجیے، کسی کی کڈنی متاثر ہے تو اس کو صحت عطا فرما دیجیے، اے اللہ جتنی گندی اور خبیث بیماریاں چل رہی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، جنون سے ہماری حفاظت فرمائیے، پالش سے ہماری حفاظت فرمائیے، پیرالائز ہو جانے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ فرمائیے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرمائیے، اے اللہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو ہماری پوری فرما دیجیے، یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے، حسنہ عطا فرما دیجیے، پکڑ سے ہمیں بچا لیجیے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم حساب نہیں دے سکیں گے، آپ محض اپنے فضل کرم سے بغیر حساب سے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیجیے، دنیا میں وہ اسباب ہمیں میسر فرما دیجیے جن سے بغیر حساب کے آپ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، آپ کی ذات عالی کا ویسا توقل نصیب فرما دیجیے، یا اللہ کل شراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجیے، اے اللہ نیکیوں کے چلے جانے کے وقت میں نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دیجیے، اے اللہ سرکار کی شفاعت اول رہنے میں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنے حبیب کی مبارک ہاتھوں سے جانے کا اثر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کل میدان حشر میں عائشہ کا سایہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قبر کی تنگی اور عذاب اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے, ہم سب کو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ اس ملک میں ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیے, اسلام پر دمنے کی توفیق نصیب فرمائیے, اسلام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائیے, دین کی محنت کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, اس کا شوق پیدا فرما دیجیے, اس کی عظمت کو ہم پر منکشف فرما دیجیے, اس کے لیے وسائل کے اسباب کو میسر فرما دیجیے, اس کے والی صفات اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, کام کرنے والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے, ان کی حفاظت فرمائیے, پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, مسلمانوں کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ ان کے اندر سے رعب کو نکال دیجیے, ان کی مرعوبیت کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ان کو آزادی نصیب فرمائیے. اے اللہ نفس و شیطان کی آزادی خاص طور پر نصیب فرمائیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں, اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے. اور جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, پناہ مانگتے ہیں, ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ کے اولیاء میں سے, اے اللہ آپ کے محبوب بندوں میں سے, چاہے بر و بحر میں ہوں, چاہے حرمین میں ہوں, چاہے کہیں بھی ہوں, جو دعائیں وہ کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. اے اللہ اور ان دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے, جو ہمیں یاد رہ گئے ہوں وہ بھی, جو نہ یاد رہے ہوں وہ بھی, اور جس مقصد کے لیے کہا ہے یا تمنا رکھتے ہوں, خواہش رکھتے ہوں, ان تمام مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم پر رحم و فضل فرما دیجیے, اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجیے, اپنے محبوب کی سنتوں والی زندگی نصیب فرما دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعائیں قبول فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور کفیل سے ہماری دعائیں قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سیدنا وسفیرنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد علیه واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.